شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں تیری سنتیں سکھانا مدنی مدینے والے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ 100 بار درود شریف پڑھے اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا, 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم اسلام کی بنیادی باتوں کے بڑے اہم موضوع کی طرف, ایمان و کفر کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن ہم بیچ میں کرامات اولیاء سے لے کر کچھ ہم نے تذکرہ اولیاء بھی اپنے سلسلے کا حصہ بنایا ہے, اور آپ کو ہم آج بڑے ہی اہم شخصیات اسلام کی ان کا تذکرہ کریں گے, اور اس کے اندر ہمارے ائمہ اربعہ چاروں جو بزرگ ہمارے امام ہیں ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ الرحمن ہوگا. اور ہم آج کا جو سلسلے کا تذکرہ شروع کریں گے وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ذکر سے کریں گے, ان کا بھی ذکر ہوگا, آگے اور کئی بزرگوں کا آج ہم ذکر کریں گے. آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
شبیر علی معلوم کر رہے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون تھے, ان کے بارے میں کچھ بتائیں.
امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی ولادت 17 ربیع الاول شریف 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینۃ المنورہ میں ہوئی. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل, جبکہ لقب صادق فاصل اور طاہر ہے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کے بڑے شہزادے ہیں. آپ کی امی جان حضرت سیدتنا ام فردہ رضی اللہ تعالی عنہ, امیر المومنین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی تھی. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے, میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت میں آتا رہا, میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا, یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے, یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے, یا پھر روزہ دار ہوتے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عالی نسب ہونے کے باوجود, یعنی اونچے خاندان سے, آل رسول کے خاندان سے ہونے کے باوجود انکساری و عاجزی کے پیکر تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی, آپ کیونکہ اہل بیت میں سے اس لیے مجھے کوئی نصیحت فرمائیں, لیکن آپ خاموش رہے. جب دوبارہ عرض کی گئی کہ اہل بیت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے, اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے, یہ سن کر امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق نے فرمایا, مجھے تو خود یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلی مکی مدنی مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے تو نے خود میری پیروی کیوں نہیں کی. یہ سن کر حضرت سیدنا داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو رونا آ گیا کہ وہ ہستی جن کے جد امجد محترم دادا جان, نانا جان, سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں ہوں. یہاں ان سادات کرام کو بھی درس ہے کہ اگر کوئی سید صاحب اپنی سیادت پر انہیں کچھ محسوس ہوتا ہے بڑا پن, تو اپنے طور پر یہ اپنے ان بزرگ جو کہ مطلب ولی کامل تھے اور بہت بڑی ہستی کے مالک تھے, ان کی عاجزی کہ یہ بطور سید بطور اعلی رسول نصیحت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے, اور فرمایا کہ میں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے نانا جان مجھے قیامت کے دن یہ نہ فرما دے کہ تو نے میری پیروی کیوں نہیں کی, میرا اتباع کیوں نہیں کیا, میری سنتوں پر عمل کیوں نہیں کیا, میرے احکامات کی پابندی کیوں نہیں کی. تو صحیح بات ہے کہ جو شاخ پھلوں سے لدی ہوتی ہے نا وہ جھکی رہتی ہے, اور جو شاخ پھلوں سے خالی ہوتی ہے وہ خوب اکڑتی ہے. اللہ کریم ہمیں عقیدت کے پھل اور عشق کے پھول نصیب فرمائے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کو 68 یعنی 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 سنہ ہجری کو کسی بدبخت نے زہر دیا, جو آپ کی وفات کا سبب بنا. آپ جناب کا مزار فائز الانوار جنت البقیع مدینۃ المنورہ میں اپنی امی جان کے پہلو میں ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے ائمہ اربع کے تذکرے کی طرف چلتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے مدر گلدستہ دیکھتے ہیں.
سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ الکرم پر شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بے حد لطف و کرم تھا. مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیما میں جب آپ نے سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پر انوار پر اس طرح سلام عرض کیا, السلام علیک یا سید المرسلین, تو روضہ انوار سے جواب کی آواز آئی, وعلیک السلام یا امام المسلمین. سبحان اللہ, تو جس کو میرے آقا امام المسلمین فرما دیں اس کے امام ہونے میں کیا شک ہے. تو الحمدللہ ہم حنفی ہیں, ہمیں حنفی ہونے پر ناز ہے, لیکن جو شافعی ہیں مالکی ہیں حنبلی ہیں اور خوش عقیدہ ہیں وہ بھی حق پر ہیں, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے افضل ہونے کی, یہ چاروں میں افضل ہونے کی ایک بہت نمایاں وجہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ تابعی تھے. تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو. تو سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مختلف روایات کے تحت چند صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملاقات کا شرف حاصل کیا, اور بعض صحابہ کرام علیہ رضوان سے براہ راست سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں. اے نام نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ ہے ان کی کنیت پکارتا ہے, یہ کہہ کے آن امام اعظم ابو حنیفہ. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سے کتنی محبت فرماتے تھے اور کتنی شفقت تھی, اس کی ایک حکایت سماعت فرمائیے. چنانچہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تحصیل علم سے فراغت حاصل کر لی تو گوشہ نشینی کی نیت کی. ایک رات جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی, اور میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے ابو حنیفہ اللہ عز و جل نے آپ کو میری سنت زندہ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے, آپ گوشہ نشینی کا ہرگز ارادہ نہ کریں. عطا خوف خدا خدا را دولفت مصطفیٰ خدا را کروں عمل سنتوں پہ ہر دم امام اعظم ابو حنیفہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگوں کے تذکرے میں کئی جگہ پر ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ان کی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا سوچ تھی، مدینہ پاک سے کیا محبت تھی، اور بہت ساری چیزیں بزرگان دین کے تذکروں سے سمجھ میں آتی ہیں. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم اس کے دلائل مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم بزرگوں کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہوتا ہے. آئیے اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس کے رسول اس موضوع کی طرف.
حافظ محمد عمران اتاری امیر اہل سنت، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کے واقعات بیان فرما دیجئے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعظیم حدیث کے بارے میں بھی بیان فرما دیجئے.
سبحان اللہ، حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول بہت مشہور ہے. حضرت سیدنا مسعد بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک کیا جاتا تو آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا، کمر مبارک جھک جاتی، یعنی اتنا خشوع آپ پر طاری ہوتا. لیکن حاضرین، امام مالک سے ان کی کیفیت کے بارے میں پوچھا، جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر، ذکر شریف سن کر آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ فرمانے لگے، جو کچھ میں نے دیکھا ہے تم دیکھتے ہو تو مجھ پر اس طرح کا سوال نہ کرتے، اعتراض نہ کرتے. میں نے قاریوں کے سردار حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جب بھی کوئی حدیث پاک پوچھی تو وہ عظمت حدیث اور یاد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں رو دیتے، یہاں تک کہ مجھے ان کے حال پر رحم آنے لگتا. حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر خراسان یا مصر کے گھوڑے بندے دیکھے، ان سے زیادہ عمدہ گھوڑے میں نے کبھی نہ دیکھے تھے. میں نے عرض کی، یہ کتنے عمدہ گھوڑے ہیں؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، میں یہ سب آپ کو تحفے میں دیتا ہوں. امام شافعی فرماتے، میں نے عرض کی، ایک گھوڑا آپ اپنے لیے بھی رکھ لیتے. فرمایا، مجھے اللہ پاک سے حیا آتی ہے کہ اس مبارک زمین کو، کیونکہ یہ مدینہ شریف کا واقعہ ہے، مجھے اللہ پاک کی حیا آتی ہے کہ مدینے کی زمین کو اپنے گھوڑے کے قدموں تلے روندوں، جس مدینے میں اللہ پاک کے رسول، رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ خاک مدینہ کا اتنا احترام کرتے کہ مدینہ منورہ زیادہ اللہ و شرفہ و تعظیمہ میں کبھی بھی قضاء حاجت نہیں کی، پیشاب وغیرہ نہیں کی، اس کے لیے ہمیشہ حرم مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے ہیں. البتہ بیماری کی حالت میں مجبوری تھی. حضرت سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 17 برس کی عمر میں، یعنی 17 ایئرس، بہت ہی یعنی کہ جوانی کا بھی آغاز ہی ہوتا ہے، 17 برس کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کیا. جب احادیث مبارکہ سنانی ہوتی تو غسل کرتے، چوکی یعنی مسند بچھائی جاتی، اور آپ عمدہ لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، نہایت عاجزی کے ساتھ اپنے مبارک کمرے سے، اپنے روم سے باہر تشریف لا کر اس پر بعد اب بیٹھتے. درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے، جیسے یوں کیا تو یوں کیا، تو ٹانگ اونچی کی تو ٹانگ نیچی کی، جس طرح ہم لوگ کرتے. درس حدیث کے دوران کبھی پہلو نہ بدلتے، اور جب تک اس مجلس میں حدیثیں پڑھی جاتی، انگیٹھی میں عود و لوبان سلگتا رہتا، خوشبو سلگتی رہتی. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے، حضرت سیدنا ابو عبداللہ امام مالک درس حدیث دے رہے تھے کہ بچھو نے آپ کو 16 ڈنک مارے، 16 بار کاٹا، درد کی شدت سے مبارک چہرہ پیلا پڑ گیا مگر درس حدیث جاری رکھا اور پہلو تک نہ بدلا. جب درس ختم ہوا اور لوگ چلے گئے تو میں نے عرض کی, اے ابو عبداللہ, یہ آپ کی کنیت تھی, آج میں نے آپ میں ایک عجیب بات دیکھی ہے کہ بچھو نے آپ کو 16 ڈنک مارے مگر آپ نے پہلو تک نہیں بدلا, اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا, میں نے حدیث رسول کی تعظیم کی بنا پر صبر کیا. اللہ تعالیٰ امام مالک کے عشق رسول کوئی آدھا ذرہ بھی ہم کو عطا فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے.
بزرگوں کی اداؤں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آئیے سیرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے متعلق گلدستہ دیکھتے ہیں.
حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرا.
حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے امام مجتہد ہوئے, کروڑ ہا کروڑ ماننے والے آج بھی دنیا میں ان کے مقلدین, ان کی تقلید کرنے والے موجود ہیں, جن میں بڑے بڑے علماء ہیں. امام بخاری, جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ بھی شافعی تھے, ابن حجر عسقلانی, امام نووی. بہرحال تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک بار کچھ پوچھا گیا تو چپ رہے. کسی نے عرض کی, حضور اللہ پاک پر رحم فرمائے, اب جواب کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا, پہلے میں یہ جان لوں کہ میرے جواب دینے میں فضیلت ہے یا چپ رہنے میں. حضرت سیدنا احمد بن یحییٰ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ کنڈیلوں کے بازار سے گزرے. وہاں ایک شخص کو کسی عالم سے بےہودہ باتیں کرتے دیکھا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا, جس طرح اپنی زبانوں کو فحش گوئی یعنی بے حیائی کی باتوں سے بچاتے ہو, اسی طرح کانوں کو بھی فحش باتیں بے حیائی کی باتیں سننے سے بچاؤ, کیونکہ سننے والا کہنے والے کے ساتھ شریک ہوتا ہے جبکہ دلچسپی کے ساتھ وہ سنے, ورنہ اب یہ کہ گزر رہا ہے تو گانے گندے گندے گانے بج رہے ہوتے ہیں, اگر بےچارا کیا کرے, کانوں میں آواز گھس جائے گی. جان بوجھ کر سننے سے اپنے آپ کو بچائے. حضرت سیدنا حمیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض حکام کے ساتھ یمن شریف تشریف لے گئے, پھر وہاں سے 10,000 درہم لیے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی طرف روانہ ہوئے. مکہ پاک سے باہر ہی ایک مقام پر ان کے لیے ایک خیمہ لگا دیا گیا, کیمپ لگا دیا گیا, لوگ ملاقات کے لیے آنے لگے. آپ اس وقت تک اپنی جگہ سے نہ ہٹے جب تک وہ تمام کے تمام یعنی 10,000 دراہم تقسیم نہ کر دیے. ایک مرتبہ حمام سے نکلے تو اس کے مالک کو کثیر مال عطا فرمایا. ایک بار آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کوڑا گر گیا, چابک ہنٹر, ایک شخص نے اٹھا کر دیا تو اسے اس کے بدلے 50 دینار عطا فرما دیے. ایسے سخی تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کیا بیان فرما رہے تھے؟ برائے کرم یہ واقعہ بیان فرما دیں.
حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وصال با کمال یعنی انتقال کا وقت آیا تو ایک شخص آپ جناب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر بولا, حکیم وقت معتصم باللہ کے حکم سے جن لوگوں نے آپ کو کوڑے لگائے تھے ان میں میں بھی شامل تھا, اور اس وقت آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ چاہیں تو مجھ سے بدلہ لے لیجئے اور چاہیں تو معاف فرما دیجئے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, میں نے تجھے معاف کیا. حضرت سیدنا علامہ حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں. حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کو 80 کوڑے ایسے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو مارے جاتے تو وہ بھی چیخ اٹھتا, مگر واہ رہے صبر امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے فرمایا, مجھے وہ حدیثیں یاد دلاؤ جن میں امید اور حسن زن کا ذکر ہے. حضرت سیدنا مجاہد علیہ رحمت اللہ الواحد, حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرض وفات میں اس وقت حاضر ہوئے جب آپ انتقال کے قریب تھے. آپ کو دیکھ کر سیدنا مجاہد رونے لگے اور عرض کی, اے ابو عبداللہ, یہ سیدنا امام احمد بن حنبل کی کنیت ہے, اے ابو عبداللہ مجھے کچھ وصیت فرمائیے. آپ نے اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی, لمثل هذا فليعمل العاملون, ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا انتقال ہو گیا, اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا تصوف میں دلچسپی کا واقعہ, آپ تصوف کی طرف کیسے بڑھے, آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں.
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ حضرت امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ تصوف کی طرف کس طرح مائل ہوئے.
عزت الاسلام امام محمد بن محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی, یہ بہت بڑے عالم تھے, شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی, ملک بھر کے علماء فضلاء آپ کی علمی صلاحیتوں سے متاثر تھے, حکومتی معاملات میں بھی آپ سے مشورہ کیا جاتا تھا. آپ امام الحرمین اور مدرس اعلی جیسے عہدوں پر فائز رہے, لیکن آپ جو باطنی سکون چاہتے تھے وہ میسر نہ تھا. جب آپ نے تصوف کی کتب کا مطالعہ کیا تو علم کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا. چنانچہ آپ نے اپنی شہرت والے شہر بغداد کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا, لیکن نفس کی رکاوٹ کے سبب آپ وہاں سے نہ نکل سکے. تو ذہنی کشمکش اتنی بڑھ گئی کہ بیمار ہو گئے, ایسے بیمار ہوئے کہ طبیبوں نے جواب دے دیا. بالآخر آپ نے بغداد معلہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا. پھر حکام عمرا اور علماء کرام کے بے حد اصرار کے باوجود آپ سب کو چھوڑ کر ملک شام چلے گئے. پھر ایک وقت آیا کہ شام سے اپنے آبائی وطن طوس نصیب لے گئے. الغرض روحانی سکون کی خاطر آپ تصوف کی طرف مائل ہوئے. آپ نے منصب تدریس چھوڑا, دنیاوی مصروفیات سے بالکل کرارہ کشی اختیار کی, حتیٰ کہ ایک کمبل اوڑھنا شروع کیا اور لذیذ غذاؤں کی جگہ سادہ خوراک پر گزر بسر ہونے لگی. امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یوں روحانیت کی تلاش میں قربانیاں دی. ہم کو گھر بیٹھے روحانیت چاہیے, کوئی وظیفہ مل جائے, کوئی سا دم ہو جائے کہ جس سے ہم روحانی شخصیت بن جائے, ذرا کچھ پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. جتنی قربانیاں دیں گے اتنا ملے گا, اس کے لیے کافی ریاضتیں اور مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں. اللہ کریم ہم کو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کی روحانیت کا حصہ نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اولیاء کرام کا تذکرہ ہو، غوث پاک رحمت اللہ تعالی کا ذکر نہ ہو، غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی کرامت کے تعلق سے ایک مدنی گلدستہ آپ کو ہم دکھائیں گے، آئیے دیکھتے ہیں.
عالی جناب، عرض یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بہت سی کرامات ہیں، آپ سے عرض ہے کہ کوئی ایک کرامت ہمیں سنا دیجئے.
کرامت حضرت سیدنا ابو الفرج حمامی قدس سرہ سامی فرماتے ہیں، میں قطب ربانی غوث سمادانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی کے متعلق اکثر ایسی باتیں سنتا تھا جن کا حقیقت ہونا مجھے بعید، یعنی بہت دور کی بات معلوم ہوتا تھا، اور میں ان باتوں کی تردید بھی کیا کرتا تھا. ان سب خیالات کے باوجود میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملنے کا شوق بھی رکھتا تھا. ایک دن مجھے کسی کام سے بغداد معلا کے ایک محلے باب العزج جانا پڑا. واپسی میں میرا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے پاس سے گزر ہوا تو مؤذن نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا. اذان کے بعد جو جماعت کھڑی ہونے کے لیے اذان کہی جاتی، اذان نہیں ہوتی، سمجھانے کی کوشش کروں، اس میں قد اقامت الصلاہ بھی ہوتا ہے، اس کو اقامت بولتے ہیں. تو مؤذن نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا، سوچا کہ نماز پڑھ کر آپ سے سلام دعا کر کے چلا جاؤں گا. اس وقت مجھے یہ یاد نہیں تھا کہ میرا وضو نہیں ہے، یعنی میں سمجھا کہ میں باوضو ہوں. بعد ازاں نماز و دعا وغیرہ سے فراغت، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، بیٹا اگر تم میرے پاس اپنی کوئی حاجت لے آتے تو میں پوری کر دیتا، مگر تم تو اتنے غافل ہوئے کہ بغیر وضو ہی نماز پڑھ ڈالی. یہ سن کر میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو گیا اور مجھ پر دہشت طاری ہو گئی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ میری چھپی حالت کو بھی جانتے ہیں اور مجھے بتا بھی رہے ہیں. اس وقت سے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگا اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت اپنے دل میں بسائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں مشغول ہو گیا. یہ حکایت قلائد الجواہر صفحہ نمبر 30 عربی کتاب میں سے لی گئی ہے. واقف حکمت و اسرار ہے غوث اعظم، دل کے بھیدوں سے خبردار ہے غوث اعظم. اللہ رب العزت کی ہمارے غوث پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، آئیے چلیں خواجہ صاحب کی طرف، اجمیر شریف کی طرف چلیے.
سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ جب مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے. یہ جگہ وہاں کے کافر راجا پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی. راجا کے کارندوں نے آ کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر روب جھاڑا اور بے ادبی کے ساتھ کہا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، کیونکہ یہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ یہاں بیٹھے. چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا. صبح ساربان آئے، ساربان اونٹ کی نگرانی اور نگہبانی وغیرہ جو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں. صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن باوجود ہر طرح کی کوشش کے اونٹ نہ اٹھے. ساربان میں ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت سراپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنی گستاخی کی معافی مانگی. ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے. جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے.
داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا شوق دین، آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
میرا نام محمد اشفاق رضا اتاری ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ یا سیدی، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کے شوق علم دین کا کوئی واقعہ بیان فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا.
حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کو بچپن ہی سے عبادت کا شوق تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ حصول علم میں اتنے مشغول رہتے کہ نہ تو کھانے پینے کا خیال لیتا اور نہ ہی گرد و پیش کی خبر. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت اللہ القبی کے قائم کردہ دینی مدرسے میں تقریباً 12-13 سال کی عمر میں زیر تعلیم تھے. ایک تو سلطان محمود غزنوی کا گزر اس مدرسے کے پاس سے ہوا تو وہ اس عظیم درسگاہ میں تشریف لائے. تمام طلباء ان کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے، لیکن حضرت سیدنا داتا علی اجویری مطالعے میں اس قدر منہمک تھے کہ آپ کو سلطان کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی. استاد صاحب نے پکارا، دیکھو علی کون آیا ہے. اب کیا تھا، ایک طرف سلطان محمود غزنوی اور دوسری جانب ایک کم سن طالب علم. عجیب منظر تھا. سلطان محمود غزنوی نے اس نو عمر طالب علم پر ایک نظر ڈالی، لیکن تجلیات کی تاب نہ لاتے ہوئے فوراً نظریں جھکا دی اور مدرس سے کہا، خدا کی قسم یہ بچہ اللہ پاک کی طرف راغب ہے، ایسے طالب علم اس مدرسے کی زینت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے واقعات وغیرہ دیکھنے چاہیں گے، وہاں جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے ان کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت تھی اور کتنا ادب تھا، مدینہ پاک کا کس طرح کا ادب تھا. تو یہ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کو جاننے والوں کے اپنے اعمال کیسے تھے، اپنی سوچ کیسی تھی، اور وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے محبت رکھتے تھے، صحابہ اکرام علی رضوان سے کیسے محبت ہوتی تھی، اہل بیت سے کیسی الفت ہوتی تھی، جو ہمیں سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری اور اہم چیزیں ہیں. اور ہم اپنے سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے، پھر ایمان و کفر کی طرف جائیں گے اور اسلام کی بنیادی باتیں ہمارا موضوع جاری ہے، اور آخر میں ایک نعرہ لگائیں گے، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں، تیری سنتیں سکھانا مدنی.